حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ الحمد للہ سمد ہو ادا القائم ہو الباقی وعدا کل فنا قبلہ کل فنا والذین ورا قلوبنا بولایۃ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد ثم الصلاۃ والسلام و تحیۃ الاکرام علی رسول اللہ الاعظم ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی لن یفترق حتی یرضی علی الحول صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اپنی اپنی زحمتوں کی قبولیت کے لیے بلند ترین سوال ہے محمد اللہ جن جن احباب نے کسی بھی عنوان پر دمے دامے درہمے قدمے سخنے ان مجالس اعضاء کے اہتمام میں حصہ لیا ہے، ان سب کی زحمتوں سائی اور کاوش کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات بھی پر محمد اللہ صلی اللہ محمد۔ ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام مناقب بند کر کے سر جھکا کے ایک محبت بھرا عقیدت بھرا درود بھی پر محمد اللہ محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے اس جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بالخصوص ان مومنین مرحومین کے لیے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ان صفوف ایام میں شرکت کرتے رہے اور اس سال دنیا کو چھوڑ چکے، جہان فانی کو چھوڑ چکے، خدا ان سب کے لیے اس کو توشہ آخرت کا فرمائے۔ خالق مطلق عالم کی حرمت کے صدقہ میں ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد الموت کے لیے ذات راہ مہیا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حجت علیہ السلام کو خدا ہم سب سے راضی خوشنود فرمائے۔ زبان اطہر حضرت حجت علیہ السلام کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تجلی ظہور کے لیے، جمیع ممنات کے حفظ و امان کے لیے، جس جس منزل پیش منزل شبیر اور مجلس شبیر بپا ہے اس منزل کی حفاظت کے لیے بلند ترین صلاۃ ہے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ وسیلہ ہدایت کے عنوان پر ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ توفیق خداوند کہ خدا نے آج تیسرے دن بھی یہ سعادت بخشی کہ آپ مومنین کی زیارت ہمارا نصیب ہو جائے۔ بفیضان محمد و آل محمد انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنی معروضات آسان لفظوں میں آپ کی برگاہ تک پہنچا سکیں۔ خدا کے نبی نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، کہ ہم تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسری میری عطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لن یفترقا حتی یارد علی الحوض، یہ دونوں اکٹھی رہیں گی، پیوستہ رہیں گی، جڑی رہیں گی، اختلاف کا شکار نہیں ہوں گی، افتراق کا شکار نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ مجھ تک آ پہنچیں گی، حوض کوثر پہ مجھے آ ملحق ہوں گی۔ بس یہ دونوں وجود کہ جو اس دنیا میں ہمارے درمیان ہیں، کہ جن کی جن سے متمسک ہونے کی سعادت خدا نے ہمارا نصیب قرار دیا، وہ قرآن اور اہل بیت۔ بس قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں اہل بیت کی طرف مراجعت کراتا ہے، اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کو آسان کر کے ہمیں سمجھاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے قرآن کو چھوڑا، کتاب کو چھوڑا، وہ کتاب ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ تعلیم ہے، ذریعہ تربیت ہے، ذریعہ ترویج بالیدگی سماعت بشریت ہے، وسعت بشریت ہے۔ انسان کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، مگر یہ قرآن تب ہدایت دیتا ہے کہ جب انسان اس قرآن کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے جس طرح سے پروردگار عالم نے اس کے مفاہیم کو اپنی منشا میں نازل کیا۔ اگر انسان قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک منزل پہ وہ بہت فاضل ہو، بہت عالم ہو، بہت دانشور ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اپنی مرضی سے اس قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو بھٹک جائے گا، اور اگر نام اسحاق کندی ہو اور پھر وہ ایسا بھی کرنے لگ پڑے گا کہ قرآن کی آیات کو قرآن کی آیات سے اٹھا کر کہے گا کہ قرآن میں کنٹروورشل ہے، قرآن میں آپس میں اختلاف ہے، قرآن کی معاذ اللہ بعض آیات سے ٹکراتی ہیں، مگر یہ سوچ بشریت تھی کہ علم کی بالیدگی پہ جا کر، علم کی بلندی پہ جا کر، قرآن میں تحقیق و تدبر کرنے کے باوجود، قرآن میں تفکر کرنے کے باوجود اس نہج اور اس سوچ میں پہنچ گیا کہ معاذ اللہ قرآن میں کنٹروورشل ہے، لیکن خدا کی قسم وہ سارے علماء اسلام اس کی اس گفتگو کا کوئی رد نہ جب لا سکے، تو پھر جب حوارث حقیقی کے سامنے یہی مسئلہ پہنچا تو انہیں ایک جملے کے ذریعے جب پیغام اس کے شاگرد کے ذریعے پہنچایا تو اس کو بھی وہ لکھی ہوئی کتاب جس کے بارے میں اس نے کہا میری 40 سال کی محنت ہے، 40 سال کی محنت ہے، اس نے اپنی 40 سال کی محنت کو اٹھایا، لا کے دریا برد کر دیا اور کہا میں خطا پر تھا، میں نے اپنی ذہن سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر جو وارث قرآن تھا اس نے کہا قرآن کو ایسے سمجھو جیسے خدا چاہتا ہے۔ بس قرآن کے ساتھ رسول نے وارث قرآن بھی چھوڑے تاکہ انسان کو وہ مقصد سمجھا سکیں کہ جو خدا کہنا چاہتا ہے۔ عرض کروں، اگر قرآن اکیلا ہوتا اور وارث قرآن ساتھ نہ ہوتے تو پھر قرآن کھلا رہتا اور پیڑ ملا ہر آیت کی تفسیر اپنی مرضی کے کرتے، ہاں ہر آیت کی تفسیر اپنی مرضی کے کرتے۔ اسی لیے آئمہ اہل بیت نے کہا کہ قرآن کی تفسیر بر رائے حرام ہے۔ اگر سمجھنا چاہو کہ قرآن کیا چاہتا ہے تم ہمارے در تک چلے آؤ، ہم بتا دیں گے خدا قرآن میں کیا کہتا ہے، ہم بتائیں گے خدا قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا قرآن ذریعہ علم ہے، قرآن ذریعہ ہدایت ہے۔ علم آج بھی جب مفکرین پڑھے لکھے لوگ تعلیم کے ذرائع بتاتے ہیں تو 3 ذرائع بتاتے ہیں، رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم کہ جس میں باقاعدہ نصاب ہے، نصاب کو مدون کیا، تدوین کیا، باقاعدہ استاد ہوتا ہے، باقاعدہ پیریڈز ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، نصاب کا دورانیہ ہوتا ہے کہ اتنے دورانیہ میں اس کتاب کے اتنے حصے کو پڑھنا ہے، پھر اس کا امتحان، پھر اتنے حصے کو پڑھنا ہے، پھر امتحان۔ یعنی وہی تعلیم جو سکول، کالج اور یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے، اس تعلیم کو رسمی تعلیم کہتے ہیں جو ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں۔
کہ باقاعدہ کلاس ہے, فلاں پیریڈ ہے, انگلش کا پیریڈ ہے, اردو کا پیریڈ ہے, مطالعہ پاکستان کا پیریڈ ہے, یہ فلاں کا پیریڈ, یہ فلاں کلاس کا پیریڈ, فلاں جماعت کا پیریڈ, یہ نائنتھ کلاس ہے, یہ سیونتھ کلاس ہے, یہ سکس کلاس ہے, یہ بی اے کی کلاس ہے, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. یہ ساری رسمی تعلیم ہے, یعنی باقاعدہ قواعد و ضوابط کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ, باقاعدہ دورانیے کے ساتھ, باقاعدہ اوقات کی تدوین و ترتیب کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں رسمی تعلیم. دوسری ہے نیم رسمی تعلیم, کہ جس میں نصاب مدون ہے, ترتیب شدہ ہے, تدوین شدہ ہے, مخصوص نصاب ہے, لیکن اس میں آپ نے اسی کتاب کو دیکھ کے سمجھنا ہے, سمجھنے کے بعد آپ کے پاس اسائنمنٹ آئے گی, اس کو فل کرنا ہے, ایک مخصوص استاد ہے جس کے پاس آپ نے بھیج دینی ہے, اس نے آپ کی جانچ کر دینی ہے کہ آیا آپ نے جو سمجھا وہ صحیح سمجھا کہ نہیں سمجھا. یعنی وہاں بھی استاد ہے, جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے. آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایجوکیشن کیا ہے, یعنی وہاں بھی نصاب بھی ہے, استاد بھی ہے. اور تیسری تعلیم ہے غیر رسمی تعلیم. وہ کون سی تعلیم ہے؟ جس طرح یہ بائک مکینک ہوتے ہیں نا, موٹر سائیکل مکینک, کار مکینک, یہ کارپینٹر بھڑئی, اسی طرح یہ مستری معمار, اس طرح یہ الیکٹرک کا کام کرنے والے الیکٹریشینز, ان کے پاس لڑکے بھی ہوتے ہیں ساتھ جو اس کو استاد کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے, سکھا رہا ہوتا ہے. وہ باقاعدہ کوئی نصابی کتاب دیکھ کے نہیں پڑھاتا, اس نے بھی کسی سے ایسے سیکھا ہوتا ہے, یعنی وہ کرتا ہے کام, دوسرا اس کو دیکھتا ہے, سیکھ لیتا ہے. اس نے کسی اور کو دیکھ کے سیکھا تھا, اس نے کسی اور کو دیکھ کے سیکھا تھا. وہاں بھی نتیجہ دن یہ ہوگا کہ ایک منزل پہ یہ ہوگا کہ سکھانے والا بھی ہوگا, کتاب بھی ساتھ ہوگی, یعنی جس چیز کی بھی وہ کتاب ہو, چاہے وہ الیکٹرک کتاب کے متعلق کتاب ہو, چاہے وہ اسکارپینٹر بڑھائی کے متعلق کتاب ہو, چاہے وہ کسی اور عنوان پہ مکینک, کسی بھی مکینک کے عنوان پہ ہو, وہاں پہ بھی ایک منزل پہ یہ آئے گا. لیکن غیر رسمی کیوں کہا اس کو؟ کہ اس میں باقاعدہ نصاب نہیں ہے, کلاس میں داخلے کا سن نہیں ہے. بچہ ہے 9 سال کا, اس کو بھی یہاں چھوڑ دیتے ہیں سیکھنے کے لیے. بچہ ہے جس نے جا کے باقاعدہ اسکول میں پڑھا, پھر کالج میں گیا, ڈپلومہ لیا, اب وہ ڈپلومہ لے چکا, اس کے پاس سند ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, اب اس کو بھی سیکھنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا. تو ان کی نگاہ میں جو باہر سے آئیں گے نا کام کروانے والے, ان کی نگاہ میں وہ جو کالج سکول سے پڑھ کے, سکول سے کالج, کالج سے ڈپلوما لے کے وہاں سیکھنے آیا, اور وہ جو چھوٹو نام کا جو بغیر کسی سکول کے, بغیر کسی کالج کے وہاں پہ موجود ہے, وہ باہر سے آنے والا سمجھے گا یہ دونوں برابر ہیں, یہ دونوں برابر ہیں, اس کو لگے گا یہ دونوں برابر ہیں. لیکن استاد جانتا ہے کہ یہ جو کالج سے پڑھ کے آیا ہے نا, ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ علم اس کے پاس ہو, یہ اور میرا شاگرد برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جہاں علم آ جائے گا وہاں یہ یقین ہو جائے گا کہ کبھی بھی دو وجود برابر نہیں ہو سکتے. ہاں, کائنات میں فقط دو جوڑے ہیں کہ جن کو اللہ نے برابر خلق کیا ہے, کہ جو علم میں, فکر میں, فہم میں, فراست میں, عصمت میں, طہارت میں, نجابت میں, شرافت میں, ہر عنوان سے برابر ہیں. ایک جوڑا ہے علی اور فاطمہ کا, دوسرا جوڑا ہے حسن اور حسین کا. یہ دو جوڑے ایسے ہیں کہ جو ہر عنوان پہ برابر ہیں. اگر یقین نہ آئے تو آؤ اس کو میں عرض کیے دیتا ہوں, حسن اور حسین ہیں, تختی لکھ دیتے ہیں, لے کے آتے ہیں, لے کے آتے کس کے پاس؟ رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ, یا اپنے بابا کے پاس, یا ابتا, یا ابتا, ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے, اے بابا علی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے, ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. تو جو کریے گا, ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ کس کا دستخط بہتر ہے, کس کی ہینڈ رائٹنگ سب دوسرے سے بہتر ہے, کس کی لکھائی دوسرے سے بہتر ہے. اب علی کہنے لگے, رسول کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ نہیں کر سکتا, رسول کے پاس لے کے چلے. جہاں مشکل کام آئے علی اپنی مشکل بھی رسول سے حل کرواتے ہیں. مشکل آئے علی بھی اپنی مشکل رسول سے حل کرواتے تھے. کہا رسول خدا کے ہوتے ہوئے میں اس مشکل کو کیسے حل کر سکتا ہوں؟ آپ رسول خدا کے پاس جائیے. دونوں تختی اٹھائے, اپنے نانا کی برگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول, یا جدانا, اے ہمارے دادا, اے ہمارے نانا, اے ہمارے جد, ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے نا کس کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہے, کس کی لکھائی دوسرے کی لکھائی سے زیادہ بہتر ہے. اب رسول نے دیکھا, فرمایا میرے بچوں اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا, جاؤ اپنی جا کے والدہ گرامی فاطمہ زہرا سے فیصلہ کرو. یعنی پتا چلا جو خود رسول کو مشکل محسوس ہو اس مشکل کا حل فاطمہ سے رسول لیتے ہیں. بس فاطمہ کے پاس چلے آئے, والدہ گرامی, مادر گرامی, ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ کس کی ہینڈ رائٹنگ زیادہ بہتر, کس کی لکھائی زیادہ بہتر, کس کا دستخط زیادہ بہتر, کس کا خوش خط زیادہ ہے دوسرے سے. اب بتول عذرا نے کہا خدا کے ہوتے ہوئے فیصلہ میں نہیں کروں گی. بتول عذرا نے گلے سے سات دانوں والا ہار اتارا, ہار اتار کے دھاگا توڑا, زمین پہ پھیلا کے کہا لو سات دانے ہیں, جو زیادہ اٹھائے گا اسی کا خط بہتر ہے. اب ادھر دانے زمین پہ آئے, تین حسن نے سمیٹے, تین حسین نے سمیٹے. جبرائیل سے اللہ نے کہا جبرائیل جا, جا کے زمین پہ میری عدالت کے منظر کو قائم کر دے, ساتویں موتی پہ پر مار کے دو ٹکڑے کر دے, ایک آدھا حسن اٹھا لے آدھا حسین اٹھا لے. جبرائیل زمین پہ آیا, موتی دو ٹکڑے ہوا, آدھا حسن نے لیا آدھا حسین نے لیا. دونوں کے پاس ساڑھے تین تین موتی ہوئے. دونوں نے کہا مادر گرامی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم دونوں برابر ہیں. اور دوسرا برابر جوڑا علی و بتول کا جوڑا ہے. ہر عورت کے لیے حکم ہے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر میں مسجد مجلس کے اندر موجود ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں, کائنات کی ہر مستور کو حکم ہے کہ وہ اپنے ولی کی اطاعت کرے. جب تک باپ ولی ہے باپ کی اطاعت کرے, جب ولایت منتقل ہو کے شوہر کی طرف چلی جائے تو شوہر کی اطاعت کرے. مستور اگر گھر سے کنواری ہو تو باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تو خدا کا پسندیدہ عمل نہیں, وہ باپ کی ولایت میں ہے اور اسے باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. اسی طرح ولایت تبدیل ہوئی, باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں گئی, اب وہ شوہر کی ولایت میں ہے. یہ ولایت کے معنی وہ نہیں ہے جو علی کی ولایت ہے, وہ ولایت اور ہے, یہ ولایت اور ہے. توجہ کریے گا, کچھ لوگوں کو نا اپنے فقیہ ہونے کا بڑا مان ہوتا ہے نا, وہ ہر چیز میں فتویٰ نکالتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں ہر شے میں, فتویٰ ہر بات میں فتویٰ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اپنے بزرگ علماء کو آیت اللہ لکھتے ہیں, یہ تو امام کا لقب انہوں نے چوری کر لیا ہے. اپنے بزرگ علماء کو, اپنے بڑے فقہا کو آیت اللہ لکھتے ہیں, آیت اللہ امام کا لقب ہے, انہوں نے چوری کر لیا ہے. میرا سوال ہے بھائیوں سے, آیت اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی نشانی. یہ اگر آیت اللہ آئمہ کا لقب ہے تو کیا سید ہونا آئمہ کا لقب نہیں؟ سید ہونا کیا آئمہ سید نہیں؟ اگر وہ سید نہیں تو ہم پھر سید نہیں ہو سکتے, وہ بھی سید ہیں. اچھا جملہ بدلتا ہوں, یہ کیونکہ خاندان کی بات آتی ہے, کر دی گل تو کوئی بھی نہیں کرتا نا جی, ٹھیک ہے میں سید ہوں. انسان, ہم سب انسان ہیں, جڑے ہیں تو بولو, ہم سب بولو گے انسان ہے نا, کچھ شک بھائی سب انسان ہیں نا, ہم سب انسان ہیں. آئمہ بھی انسان تھے یا نہیں؟ اچھا وہ بھی انسان, تم بھی انسان, تم نے ان کا لقب چوری کر لیا؟ نہیں میرا بھائی, جیسے وہ انسان ہے ویسے ہم انسان نہیں, وہ انسان انسان کامل ہیں, وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں, وہ انسان کامل ہیں, اللہ نے ان کو کامل خلق کیا ہے, ہم ان جیسے انسان نہیں لیکن پھر بھی انسان ہیں. تو میرا بھائی اسی طرح وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن وہی آیت اللہ کا لفظ جب کسی بڑے عالم کے لیے بولا جائے گا اس کا معنی اور ہوگا، جب کسی امام کے لیے کہا جائے گا اس کا معنی اور ہوگا۔ وہاں آیت اللہ تب تک ہے جب تک اطاعت علی میں ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اطاعت علی سے نکل گیا تو اللہ کی نشانی نہیں ہوگا، لعنت اللہ علیہ ہوگا۔ بس جب تک وہ اطاعت علی میں ہے، اطاعت مادی میں ہے، پھر مجھے جرت نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس کے بارے میں نہ سزا کہوں، میں اس کے بارے میں جسارت کروں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وسیلہ ہے میرے درمیان اور مہدی فاطمہ کے درمیان۔ چونکہ میرا باطن اتنا پاک نہیں ہوا کہ میں خود اٹھ کے مہدی فاطمہ سے ربط قائم کروں، مجھے کوئی پاکیزہ ایک ایسا وسیلہ چاہیے کہ جو میرا ان پاکیزہ ہستیوں سے بدن کو، فکر کو، سوچ کو، میرے عمل کو جوڑ دے۔ بس وہ وہی ہستیاں ہیں جن کو مجتہدین کہتے ہیں، کہ جو آل محمد سے، اگر پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، آل محمد وہ ہیں کہ جو اللہ سے لے کر تمام مخلوقات عالم میں فیض خدا کو عادلانہ تقسیم کرتے ہیں، اور مجتہدین وہ ہیں کہ جو آل محمد کے فرامین کو آل محمد سے لے کر ہماری ضروریات کو پورا کر کے، ہمارے لیے فقہی احکام بیان کر کے، ہمارے لیے وسیلہ ہدایت بنتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ 36 سال تک مسلسل علم آل محمد میں غریق رہتے ہیں، اور پھر اس سے گوشے چنتے ہیں، خوشے چنتے ہیں، اور ان خوشوں کو چن کر خوبصورت گلدستے بنا کر تزی المسائل کی طرح ہمارے لیے روانہ کرتے ہیں۔ اور میں جس کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، اٹھ پہ ان کے زبان درازیاں کرتا ہوں۔ یہ میرے لیے لمحہ فکریہ اور سوچ ہے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ بس بات کہیں اور پہ ہو رہی تھی اور چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی، پھر بھی صلوات ہے محمد و آل محمد۔ بس رسمی تعلیم، نیر نرسمی کی تعلیم، غیر رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم جو اسکول اور کالج یونیورسٹی کی تعلیم، نیم رسمی تعلیم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تعلیم، غیر رسمی تعلیم کہ جو ایک مکینک سے ایک اس کا شاگرد سیکھتا ہے، جو ایک استاد سے بڑھئی سے اس کا شاگرد سیکھتا ہے، یعنی دیکھ کے سیکھتا ہے، کوئی نصاب نہیں، سن کی کوئی قید نہیں، سیکھنے کا گدرانیاں نہیں، کہیں جلدی سیکھتے ہیں، کہیں تاخیر سے سیکھتے ہیں، تو جو کریے گا۔ لیکن یاد رکھیے، ان تینوں ذرائع تعلیم میں ایک تعلیم کا ذریعہ ایسا ہے جہاں کتاب نہیں ہے، استاد ہے، باقی دو میں استاد بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ یعنی اگر کتاب نہ ہو تو گزارا ہو سکتا ہے، کتاب اکیلی کہیں کافی دکھائی نہیں دیتی، بغیر استاد کے کتاب سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول کتاب بھی دے کے گئے، استاد بھی دے کے گئے، کہ جب کتاب کو سمجھنا ہو تو ان کی برگاہ میں آنا ہو، اور جب ان کو سمجھنا ہو تو قرآن کی برگاہ میں چلا جانا۔ قرآن تمہیں ان کا وجود و عظمت سمجھا دے گا، یہ تمہیں قرآن کی مشکلیں بتا دیں گے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ بس میرے بھائی، اللہ کے نبی نے دو چیزیں چھوڑی اور ہمیں حکم دیا کہ ان سے مطمئن۔ بار بار یہ لفظ دہراتا ہوں، اس لیے دہرا رہا ہوں، تکرارن مرارن کہہ رہا ہوں، کہ تاکہ ہم متمسک رہنے کی کوشش کریں، متمسک ہونے کی کوشش کریں۔ آغا جان، تمسک یہ نہیں ہے کہ میں زبان پہ ان کا نام لیتا رہوں، یہ تمسک نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، مجھے پیاس لگی ہو، تو میں کہتا رہوں پانی 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 پانی، پیاس بجھ جائے گی؟ کب بجھے گی؟ جب پانی کو دہان میں رکھ لوں گا، چاہے ایک سپ بھی کیوں نہ ہو، پیاس کی شدت کم ہو جائے گی. اور یاد رکھنا، اللہ نے ان کو بھی، ہمارے بھائیوں کے ہاں ایک روایت ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کی کتابوں موجود ہے، کہ رسول خدا نے فرمایا اصحابی کل لبن و اہل بیتی کل ماء. میری بات آ رہی ہے اب تک؟ میری بات صحیح پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں یا نا بتائیے نا. چلو، رسول خدا نے فرمایا، بھائیوں کی روایت ہے، رسول خدا نے فرمایا اصحابی کل لبن و اہل بیتی کل ماء، میرے اصحاب دودھ کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت پانی کی مانند ہیں. اور بھائی اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، دودھ چونکہ ایک قیمتی چیز ہے، ایک مہنگی چیز ہے، ایک مخصوص چیز ہے، اور اہل بیت ایک فراہم پانی چونکہ فراواں ہے، اس لیے اہل بیت ایک معزلہ عام چیز ہے. سمجھنے کی یہ بھی نوعیتیں ہیں، دیکھیے گا ذرا. اور اسی روایت کو پھر جب ہم سمجھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں؟ تو جو کریے گا، اب مجھے بات کو مزید کھولنا پڑے گا. یہ جو پانی ہے نا، پانی پانی بے رنگ بے بو بے ذائقہ پانی، آب مطلق، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے آب مضاف. آب مضاف دودھ کو بھی کہا جا سکتا ہے، شربت کو بھی کہا جا سکتا ہے، ہر لکوڈ کو کہا جا سکتا ہے. آب مطلق وہی ہوگا جو خالص پانی، جس میں کوئی رنگ بو ذائقہ نہ ہو. پانی کی پانچ قسمیں ہیں آگا جان، تو جو کریے گا اب بات عرض کیے دیتا ہوں. پانچ قسمیں ہیں، آب کر، آب مطلق کی پانچ قسمیں ہیں، آب کر، آب جاری، آب بیر، آب کلیل، کر پانی، کلیل پانی، کنویں کا پانی، بارش کا پانی، آب مطر. یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، آب مطر اور آب بیر، کنویں کا پانی، آب مطر بارش کا پانی، اور آب جاری. آب کر کیا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی چیز نجس ہو جائے نا، نجس ہو جائے، نجاستیں دس ہیں. میں یہ مجلس چونکہ تیار کر کے نہیں آتا، بس پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں، جو لکھ کے لاتا ہوں وہی رہ جاتے ہیں اور باتیں اور بیان کر کے چلے جاتے ہیں. اس میں صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھتا ہوں کہ شاید منشاہ خداوند، منشاہ آئمہ یہی ہو، امام زمان کی منشاہ یہی ہو کہ یہ زبان پہ جاری ہو جائے. چونکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ان کی مجلس میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آتا. قبر بیان بھی شاید ان کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اب یہ اس منزل پہ عرض کرتا ہوں، کثیر تعداد ہے. دیکھیں آغا جان، میری ماؤں بہنوں بیٹیاں سننا، یہ آپ سے زیادہ متعلق ہے. نجاستیں دس ہیں، پیشاب، پخانہ، منی، مردار، سور، کتا، شراب، فکا، نجاست خور حیوان کا پسینہ، حرام بن جن کا پسینہ. یہ دس نجاستیں ہیں. یہ نجاستیں کسی وجود سے ملحق ہو جائیں تو اس وجود کو نجس کر دیتی ہیں، اس وجود کو نجس کر دیتی ہیں. پیشاب بھی نجس ہے، پخانہ بھی نجس ہے، منی بھی نجس ہے، مردار یعنی جو مر جائے وہ نجس ہے، تمام چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، کوئی بھی مر جائے وہ نجس ہے، مردار نجس ہے. ہاں، مردے کو اگر غسل دے دیا جائے انسان کو، تو غسل دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے. پیشاب، پخانہ، منی، مردار، خون، خون تمام جانداروں کا، کہ جن کا خون خون جہندہ ہوتا ہے، یعنی جب ان کو ذبح کیا جائے تو ان کا خون دھار بہا کے نکلے، اس کو کہتے ہیں خون جہندہ رکھنے والا جانور. انسان بھی ہے، چوپائے بھی ہیں، پرندوں میں بھی ہیں، اشراط الارض میں بھی ہوں گے، وہ خون نجس ہے. پیشاب، پخانہ، منی، مردار، خون، کتا، یہ نجس ہے. سور نجس ہے، نہ سور پاک ہو سکتا ہے نہ کتا پاک ہو سکتا ہے. جس کے ساتھ یہ لگ جائیں، اگر وہ ان سے منسلک رہے تو وہ پاک نہیں ہو سکتے. کتا پاک نہیں ہو سکتا، کتا پاک نہیں ہو سکتا، چاہے کنویں میں ڈال کے نکال لیا جائے یا جیل میں ڈال کے نکال لیا جائے. کتا اور سور ہی رہیں گے. چاہے کنویں میں ڈال کے نکالو چاہے جہل میں ڈال کے نکالو, یہ دونوں نجس ہیں. جو ان سے منسلک ہو جائے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے, جو اس سے مس ہو جائے وہ بھی وجود نجس ہو جاتا ہے. اگر کتا کیلا ہو تو نجاست اتصال کر لیتی ہے. کتا سور شراب, شراب نجس ہے. فکا جو کی شراب وہ بھی نجس ہے. نجاست خور حیوان کا پسینہ, جو جانور نجاست کھاتے ہوں ان کا پسینہ بھی نجس ہے. اسی طرح حرام بالجنب کا بھی پسینہ نجس ہے. یہ 10 نجاستیں ہیں, یہ جس سے ملک ہو جائے نا اس کو نجس کر دیتی ہیں, اس کو نجس کر دیتی ہیں. تو جو کریے گا پاک کرنے کے پھر ذرائع ہیں, پانی, مٹی, سورج, انقلاب, طبیعت, استحالہ. مجلسوں میں یہ چیزیں ویسے بیان تو ہونی چاہیے نا, ہونی چاہیے نا. بس پھر توجہ میرے ساتھ رہے. بیچ میں لقمہ دے کے کہ آپ متوجہ کرتا رہوں گا وہ مجھے فن آتا ہے, لیکن چاہتا ہوں اگر متوجہ رہیں تو بات ادھر ادھر نہ جائے. پانی, آگ, سورج, استحالہ, طبیعت, انقلاب, اسلام, یہ مطہرات میں سے ہیں, یہ نجس کو پاک کرتے ہیں. پانی ہر نجس ہر نجاست کو سوائے کتے اور سور کے ہر نجاست کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پانی ہر نجاست کو پاک رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مٹی یہ پاؤں کے جوتے کے تلوے کو پاک کرتی ہے, اور اسا کا وہ حصہ جو زمین پہ لگا کے چلتے ہیں اس کو پاک کرتی ہے. سورج یہ بڑی بڑی بلڈنگیں, چھت, فلاں فلاں جو اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی, یہ ان کو پاک کرتا ہے, ان پہ پڑتا ہے. اگر رطوبت اس کی گرمی سے خشک ہو دھوپ سے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. تو جو کریے گا طبیعت, طبیعت کہتے ہیں مثلا ایک شخص مسلمان ہوا, اس کے زیر اثر اس کے جتنے بچے ہیں, جتنے بچے اس کی اولاد جو اس کے زیر اثر ہے نابالغ بچے, اس کے اسلام لاتے ہی وہ بھی پاک ہو جائیں گے, یہ طبیعت ہے. انقلاب یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منقلب ہونا, کہ شراب کو اگر آگ پہ چڑھا دیا جائے وہ سرکہ بن جائے تو سرکہ بن کے پاک ہو جاتا ہے, اور صرف وہ شراب جو سرکہ بنی ہے وہ پاک نہیں ہوتی, بلکہ طبیعت کے اصول کے تحت وہ ڈونگا جس سے ہلا رہے تھے اور وہ برتن جس میں شراب تھی وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ طبیعت وہ آگ توئیں والی طبیعت نہیں ہے, یہ تے والی طبیعت ہے. تے با یہ این تے, ٹھیک ہے, وہ توئیں والی طبیعت تو اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ عربی کی طبیعت ہے. استحالہ یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا اس عنوان پر کہ اپنی پچھلی جنس کو کھو بیٹھے. اگر یہ کتا اور سور نمک کی کان میں گر جائیں اور نمک میں گر کے نمک ہو جائیں تو پھر وہ جو اجزاء ہیں اس کے, ان کے اجزاء کہ جو نمک ہو گئے وہ پاک ہو جائیں گے. یعنی حالت بدل دیں تو پاک ہو جائیں گے. مثال دوں حر جب تک لشکر یزید میں تھا کسی اور صورت میں تھا, کسی اور صورت میں تھا, مگر جب اپنے بیٹے کو لے کر اپنے غلام کو لے کر حسین کی نمک حلالی کرتے ہوئے حسین کی برگاہ میں آ گیا, چونکہ وہ اجزاء ختم ہو گئے ان اجزاء میں علیہ السلام ہو گیا. اوکھا کام ہے فقہ دے مسائل بیان کرنا, تھا اللہ نے نہیں پڑھا, لیکن چل عطائے محمد و آل محمد ہے ہماری مثال نہیں. استحالہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا, مثلا یہ جو لکڑی اگر نجس ہو جل کے راکھ بن جائے وہ راکھ پاک ہوتی ہے, نجس نہیں ہوتی. تو جو ان تمام مطہرات میں, اور مسلمان کا غائب ہونا بھی ہے کہ کسی کا لباس پڑا ہو وہ جانے والا مسلمان ہو, یا اس کے برتن پڑے ہیں چیزیں پڑی ہیں اور وہ مسلمان تھا اور چلا گیا پتہ نہیں اب یہ پاک ہے یا نجس, اگر نجاست سامنے نہ ہو تو وہ پاک متصور ہوتی ہے. یہ ہے مطہرات. ان تمام مطہرات میں پانی سب پہ غالب ہے, پانی سب پر غالب ہے. اب یہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آب مطلق, ایک ہوتا ہے آب مضاف. یہ جو آب مطلق ہوتا ہے نا اس کی پھر پانچ قسمیں ہیں. آب کور ہے، آب جاری ہے، آب کلیل ہے، آب بیر ہے، آب متر ہے، یہ پانچ اس کی قسمیں ہیں. یہ آب کور کسے کہتے ہیں کہ 3.5 بالشت چوڑا، میری بات سمجھ آ رہی ہے، 3.5 بالشت چوڑا، 3.5 بالشت لمبا، 3.5 بالشت بالش یعنی گٹھ، یہ پنجابی سے گٹھ مارتے ہیں، ایک تو وہ ویسے مارتے ہیں جب کچھ چھوڑ رہا ہو، اس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، پمائش کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، انگوٹھے کے کونے سے انگلی کے کونے تک، یہ اس لیے آپ نے جملہ دے رہا تاکہ آپ توجہ میرے ساتھ آ جائے. 3.5 بالشت چوڑا، 3.5 بالشت لمبا، 3.5 بالشت گہرا برتن، گڑھا، ہاؤس، کہ جس میں پانی جمع ہو، وہ پانی آب کور کہلاتا ہے. اس سے جو کم پانی ہوتا ہے وہ پانی آب کلیل کہلاتا ہے. اگر یہ 3.5 بالشت چوڑا، 3.5 بالشت لمبا، 3.5 بالشت گہرا برتن کا پانی اپنی وجود کو برقرار رکھتے ہوئے ایک پانی کی نہر، پانی کا نل، پانی کا نلکا جاری کرے، پائپ میں سے گزرو، پیچھے اس کی تعداد پوری ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس سے کم نہ ہو، تو اس پانی کو جو جاری ہو آب جاری کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. آب متر واضح ہے بارش کا پانی، آب بیر واضح ہے کنویں کا پانی. یہ پانیوں میں سے، پانیوں میں سے سوائے آب کلیل کے اگر کسی پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ نجاست کے گرنے سے تبدیل نہ ہو تو وہ پانی پاک رہتا ہے. میں نے کچھ عرض کیا ہے، یعنی آب کلیل یعنی جو کور سے کم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو پانی ہے، چاہے وہ آب جاری ہو، چاہے آب کلیل کثیر ہو، آب کور ہو، چاہے وہ آب متر ہو، چاہے وہ آب بیر کنویں کا پانی ہو، جب تک اس کا رنگ، بو اور ذائقہ بدل جائے وہ پاک ہوتا ہے. رنگ، بو اور ذائقہ بدلے نہیں تو وہ پاک ہے، آب کلیل جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے. لیکن آب کور، آب جاری، آب متر، آب بیر، جب تک رنگ، بو اور ذائقہ نہ بدلے وہ پاک رہتا ہے، وہ پاک رہتا ہے. اس کے مقابلے میں ہے آب مضاف. آب مضاف چاہے وہ شربت ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ گلاب کا عرق ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کا عرق ہو، چاہے وہ پھولوں کی پتیوں کا عرق نچوڑا گیا ہو، چاہے وہ پھولوں کی پتیوں کی خوشبو نچوڑی گئی ہو، سیب کا جوس سونا گیا ہو، چاہے وہ تربوز کا پانی نکالا گیا ہو، یہ سارے آب مضاف ہیں. ان میں سے دودھ بھی اسی صنف میں آئے گا، آب مضاف میں آئے گا، آب مضاف میں آئے گا. اور یاد رکھنا، آب مضاف ہو ایک گلاس، آب مضاف ہو 1000 ٹن، آب مضاف ہو 1,00,000 ٹن، چاہے جتنا بڑا اس کا ذخیرہ ہو، جتنا بڑا ذخیرہ ہو، جب نجاست ملحق ہوگی وہ دودھ نجس ہو جائے گا، وہ دودھ نجس ہو جائے گا. اس کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا؟ کہ اس میں اتنا پانی ڈالا جائے، اتنا پانی ڈالا جائے، اتنا پانی ڈالا جائے، وہ دودھ دودھ نہ رہے، پانی بن جائے تو پاک ہو سکتا ہے، ورنہ وہ دودھ اگر نجس ہو گیا تو نجس رہے گا. اسی لیے اصحاب میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے دودھ رہنا پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنے وجود میں آل محمد کے کردار کا اتنا پانی ملایا، اتنا پانی ملایا، اتنا پانی ملایا کہ محمد کو کہنا پڑا السلمان منا آل البیت، سلمان دودھ تھا پانی ہو گیا.
اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار
اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات،
اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، بات کہیں اور چلی گئی تھی اور موضوع ادھر ہی رہ گیا، اور شاید 10 دنوں میں ویسے بھی نہیں سمٹ سکتا تھا، اور آج 3 دن ہو گئے ہم اس کے خد و حال بھی نہیں کہہ سکے، لیکن چلیں جو عرض کیا اس کو قبول کریے گا. آقا جان، مولا حسین میں خط ملنے کے بعد مختلف علاقوں میں سفیر روانہ کیے، بصرہ کی طرف بھی قاصد بھیجا،
مدائن کی طرف بھی، باقی علاقوں کی طرف بھی، کوفہ کی طرف بھی قاصد بھیجا. جو بصرہ کی طرف بھیجا نا، وہ بھی بے دردی سے شہید کیا گیا. جو کوفہ کی طرف بھیجا وہ بھی بے دردی سے شہید ہوا. لیکن خدا کی قسم جو کوفہ کی طرف گیا تھا نا، میرا سلام و حضرت عمران پر. جو بصرہ کی طرف گیا تھا وہ شہید ہوا، بے دردی سے شہید ہوا، لیکن اس کی لاش کی بہتمت ہی نہیں ہوئی. لیکن جو کوفہ کی طرف گیا، اس کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر. مجھ سے سوال کرو حسن ہمدانی کہنا کیا چاہتا ہے. آبدن آج یہی کرنا چاہتا ہوں میں، کہا کرتا ہوں عمران تو خوش نصیب تھا کہ تو اہل بیت رسالت میں سے نہیں تھا. تجھے شہید کر کے تیری لاش سپرد خاک کر دی گئی. لیکن مسلم تیرا جرم ساز یہ بھی تو تھا نا کہ تو حسین کا سفیر بھی تھا، فرد اہل بیت بھی تھا. اہل بیت سے اتنا بغض، جس کو محمد وسیلہ ہدایت بنا کے گیا اتنا بغض. خدا کی قسم جوک در جوک مسلم کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے رہے. کوفے کا موسم بدلا، سونے کے سکوں نے تلواریں خریدی. دل حسین کے ساتھ رہے، تلواریں یزید کے پاس چلی گئی. ایسے دلوں کا کیا فائدہ؟ فقط محبت محبت کہنے کا کیا فائدہ؟ عمل میں دشمنی، قول میں محبت کے دعوے. عزادارو، مسلم نے نماز پڑھی 40,000 تک. میں نے سنا ہے نمازی تھے مسجد کوفہ میں جو مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. کہ مغرب کا اقامہ جماعت ہوا، لیکن جب عشاء پڑھ چکا نا مسلم، تو چند بچے تھے. اور جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا ہے نا خاموش ہو کر، تو دو گلیاں نہیں مڑا ہوگا، تیسری گلی میں تنہا تھا یا دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے. بچوں کو ساتھ لیا، قاضی شرع کے دروازے پہ گیا دکل باپ کی. کنیز نے قاضی شرع کو خبر دی، دروازے پہ حسین کا سفیر مسلم آیا ہے. قاضی شرع دروازے کے باہر آیا، کہا مسلم میں مجبور ہوں، تجھے بنا نہیں دے سکتا. کہا قاضی میں تیری بنا نہیں لینے آیا، تیرے پاس امانت رکھوانے آیا ہوں، میری امانت مدینے پہنچا دینا. اگر تو نے میری امانت کو مدینے پہنچا دیا تو میں رسول خدا سے تیری جنت کی سفارش کروں گا. قاضی شرع نے کہا کیسی امانت؟ اپنے دونوں شہزادوں کو آگے کیا، کہا میرے یہ دو بیٹے ہیں، جو قافلہ مدینہ جا رہا ہو نا، ان کو اس قافلے کے ساتھ منہ کر دینا. اگر یہ مدینہ پہنچ گئے تو تیری شفاعت کی سفارش کروں گا. اور خدا کی قسم مسلم کے بچے مدینہ تو نہ پہنچ سکے، اور قاضی شرع جو تھا یہ جہنمی، جہنم اس کا نصیب ٹھہرا. مسلم قاضی شرع کے گھر بچوں کو چھوڑ کر تنہا کوفے کی گلیوں میں چل رہا ہے. تقدیر مسلم کو ایک دروازے میں لے آئی. بیوڑی میں مسلم بیٹھے، دروازے کی جھید سے گھر کی مالکہ نے دیکھا کہ جوان ہے جو میرے در پہ بیٹھا ہے. اس نے جھید سے آواز دی، یا ایوہ الشاب فذهب الى بیتک، اے جوان اپنے گھر چلا جا، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں. مسلم نے دروازے کی طرف دیکھا اور کچھ کہا، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان منہ میں چپکی ہوئی تھی، آواز باہر نہ آ سکی. جب بڑھیا نے دوبارہ کہا نا، مسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مجھے پانی کی پیاس ہے. توا گئی، پانی کا جام بھرا، دروازے کے اندر سے ہاتھ بڑھا کے جام پیش کیا. حضرت مسلم نے جام پکڑا،
رٹ سے جام کو اپنے اندر اونڈھیلا, پانی جلدی سے پیا, جام واپس رکھا, کہا خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے پردیس میں پانی دیا. میں کہا اگر تم مسلم باقی ہی یہ منزل شکر ہے کہ تو نے پردیس میں پانی مانگا اور تجھے مل گیا. اور وائے غربت حسین تیری, تو نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جام پانی کا نہیں مانگا, فقط دو بوند اصغر کے ہلکے تر ہونے کے لیے پانی مانگا, مگر امت نے 300 شعبہ تیر بھیجا. عزادارو بس حضرت مسلم نے پانی پیا, اب بڑھیا نے دوبارہ وہی جملے کہے, مسلم کوفہ کے حال مقدر ہو گئے, کوفہ کے حالات بہتر نہیں, جا گھر چلا جا. اب مسلم نے کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. ضعیفہ نے کہا کہ تیرا کوئی گھر نہیں؟ کہنی میرا گھر تو وہ گھر ہے جس گھر میں جبرائیل وحی لے کے آیا کرتا تھا. دل میں یہی جملہ کہا, کہا نہیں کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں. جب بڑھیا نے لہجہ سنا نا تو کہا یا ایوہ الشاب من این, اے جوان تو کہاں سے ہے؟ فرمایا انا مدینہ رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کے شہر کا بسنے والا. کہاں تیرا لہجے سے یہی لگتا ہے تو مدینے کا رہنے والا ہے. کہا اگر تو مدینے کا رہنے والا ہے پھر تو میرے مولا حسین کو جانتا ہوگا, میرے حسین کی تو خبر ہے. اب عقیل بتائے تو کیسے بتائے؟ کہا ہاں یہی خبر ہے کہ حسین بہنوں کو ساتھ لے کر, اپنی عطرت کو ساتھ لے کے رسول کا شہر چھوڑ چکا ہے. کہا جوان تو ہے کون؟ اور جب یہ خبر سنی نا اور انداز بیان خبر سنا تو فوراً کہا جوان تو کون ہے؟ کہا عقیل کو جانتی ہے. بی بی نے کہا وہی عقیل جو میرے مولا علی کا بھائی ہے. پھر جھٹ سے کہا تو مسلم ابن عقیل تو نہیں, سفیر حسین؟ کہا ہاں میں حسین کا سفیر غریب ہوں, مسلم ہوں. جھٹ سے دروازہ کھولا, کہا میرے سردار اندر چلا, تیری کنیز کا گھر ہے, اس گھر میں امان ہے, اندر چلا. حضرت مسلم نے بسم اللہ کہہ کے قدم رکھا. سنو گے جو ملازہ دارو, مسلم نے ایک قدم آگے بڑھایا, پیچھے سے بڑھیا کی آواز آئی, مسلم تو میرا مہمان ہے, میرے اوپر ایک احسان کر. کبھی بھی حکم کر. کہا بس کچھ نہیں, اتنی گزارش کرتی ہوں جب پلٹ کے مدینے جائے نا زینب کبریٰ سے میری شکایت نہ کرنا کہ میں نے تجھے دروازے پہ کھڑے رکھا, میں تجھے پہچانتی نہیں تھی اس لیے دروازے سے اندر بلانے میں تاخیر ہو گئی. یقین المسلم نے سوچا ہوگا کون سا مدینہ, کون سی ملاقات. بس عزادار و مسلم حجرے میں آئے, توا نے کھانا پیش کیا. اب ایمان سے بچانا, جس کو خبر ہو کہ اس کے بچے دشمن کے گھر میں ہیں, جس کو خبر ہو کہ اس کا امام بہنوں کو لے کے مدینہ سے آزم کوفہ ہے, اب وہ کھانا کھائے تو کیسے کھائے؟ بس دو لقمے مسلم نے دھان میں رکھے, کہا اے توا کھانا اٹھا لیجئے, دسترخوان سفرا اٹھا لیجئے. کہا مسلم اور لو نا. کہا بس اس سے زیادہ من نہیں کر رہا. کہا اگر ہو سکے تو مجھے جائے نماز لا دو, مصلی عبادت بچھا دو. مصلی عبادت بچھا, خدا کی قسم یہ 50 سال کا سن ہے جناب مسلم کا, اور وجاہت میں اتنا ہے کہ یہ ضعیفہ کہہ رہی تھی یا ایوہ شاب, اے جوان. عزادارو کتنا حسین چہرہ تھا مسلم کا. عزادارو سننا, مسلم نے نماز کا اقامہ کیا, عزادارو سر سجدے میں رکھا, اتنا طویل سجدہ کیا مسلم نے کہ مسلم کو سجدے میں نیند آ گئی, غنودگی آ گئی. اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, اسی مصلی عبادت پہ توا کے گھر میں ہوں, اور رسول خدا اور مولا علی توا کے گھر میں آ گئے. رسول خدا دائیں کھڑے ہیں اور میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوں, علی بائیں کھڑے ہیں. رسول خدا علی سے کہہ رہے ہیں علی یہ میرا مسلم ہے نا؟ علی کہہ رہے ہیں ہاں مولا یہ میرے حسین کا سفیر ہے. رسول فرما رہے ہیں علی مسلم کی استقبال کی تیاری کرو, حوض کوثر سے پانی کا جام لاؤ, میں اپنے ہاتھ سے مسلم کو آب کوثر پہ لاؤں گا. یہ خواب دیکھا, مسلم خواب سے بیدار ہوئے.
مسلم نے خواب سے بیدار ہوئے تو کانوں پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں. مسلم نے نماز کو مکمل کیا. عزادارو مسلم نے ایک مرتبہ زرہ کو پہنا, خوت کو سر پہ رکھا, کمان کو کاندھے پہ لیا, ترکش کو اپنے بازو پہ سنبھالا, تلوار کو حمائل کیا, ڈھال کو ہاتھ میں لیا, نیزے کو ہاتھ میں تولا. ایک مرتبہ دروازہ کھول کے باہر نکلا نا تو سامنے توا کھڑی تھی. توا نے مسلم کو دیکھا, پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں توا کے کانوں پہ بھی آ رہی تھی, پھر باہر کی طرف دیکھا اور کہا, مسلم تیری تیاری سے لگتا ہے کہ تیرا ارادہ ہے تو گھر سے باہر جا کے لڑے گا. کہ مسلم وہ پورا رسالہ ہے, پورا دستہ ہے, تو تنہا ہے. مسلم گھر سے باہر نہ جا, میں جانتی ہوں تو بنی ہاشم کے خاندان سے ہے, شجاعت تمہارے خاندان کا زیور ہے, تو جنگی حرب کا حربے فنون کو جانتا ہے, تو نے صفین میں علی کا ساتھ دیا, جمل میں علی کا ساتھ دیا ہے, میں جانتی ہوں. لیکن مسلم میں بھی بہادروں کے خاندان سے ہوں. مسلم اگر گھر کے اندر رہ کے لڑے گا نا, ابن زیاد کی ساری فوج تیرا بال بھی پیکا نہیں کر سکے گی. اگر گھر سے باہر چلا گیا تو مسلم یہ تجھے دھوکے سے گرفتار کر لیں گے. سنو گے جملہ, مسلم نے کہا, بی بی میں گھر میں رہ کے جنگ نہیں لڑ سکتا. آواز توا آئی, مسلم کیوں نہیں لڑ سکتا؟ کہا, مجھے حیا آتا ہے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. توا نے کہا, کیسی غیرت گوارا نہیں کرتی؟ کہا, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی نامحرم کے قدم میری موجودگی میں تیرے گھر میں آئے. مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میں کہتا ہوں اے شہزادہ مسلم, تیری غیرت کو میرا سلام. آ پھر دیکھ, غیرت کا سلطان ہے سجاد, سجاد ہی کا خیمہ, سجاد کی نگاہوں کے سامنے, سجاد کی پھپھی کے سر سے, سجاد کے باپ کا قاتل نیزے سے دادر اتار رہا تھا, اسی لیے جگر پھٹا, پانی آنسوؤں کا خون میں بدل گیا. بس عزادارو آئے مسلم گلی میں, جنگ شروع کی, دھوکے سے گرفتار ہو گئے. عزادارو ایک مرتبہ دربار میں آئے. عزادارو منزل بلائی پہ پہنچایا گیا مسلم کو. حالت کیا ہے؟ ہاتھ پشت کے پیچھے بندھے ہیں, مسلم کھڑا ہے, تلوار فضا میں بلند ہوا چاہتی ہے. ادھر حسین مکہ سے اگلی منزل پہ ہے. ایک مرتبہ حسین کی زبان پہ جملہ آیا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو آپ نے بھی جملہ سنا, یہ جملہ اس نے بھی سنا جو طبیعت شناس حسین تھا. جھٹ سے قدموں میں آ کے کہنے لگا, فرزند زہرا میرے مولا, یہ کلمہ اس طرح جا کیوں پڑا؟ کہا, عباس کلمہ اس سجا مصیبت پہ پڑا جاتا ہے. ایک مرتبہ مصیبت کا نام آنا تھا تو کہا, مولا کوفہ میں خیر تو ہے نا, اب حسین شدت غم میں اس طرح سے نہ ڈھال کہ دہن اطہر سے کچھ نہ کہا, ید امامت کو بلند کر دیا. کہا, عباس کوفے کا منظر دیکھ لے. اب عباس نے منظر دیکھا تو کیا منظر ہے؟ مسلم ہے, تنہا کھڑا ہے, جلاد کی تلوار فضا میں بلند ہو چکی ہے, مسلم کے ہاتھ پسے پشت بندے ہیں, تیسری منزل کی چھت ہے. اب زورن عباس نے مولا کے قدموں پہ آیا, کہا, فرزندے پیمبر, اے زہرا کے لخت جگر, اے میرے آقا و مولا, جس طرح اجاز امامت سے کوفہ دکھایا ہے نا, ایسے اجاز امامت سے کوفہ پہنچا. کہا, میرے لال عباس, میرے ویر عباس, کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ کہا, مولا جنگ نہیں کروں گا, مولا جنگ نہیں کروں گا. اچھا پھر کیا کرے گا؟ کہا, مولا کچھ نہیں, مولا یہ دیکھ تیسری منزل سے میرے مسلم کا سر آئے گا, میں دامن پھلا کے مسلم کا سر لوں گا. اس کا سر زمین پہ آیا تو چہرہ اطہار مسلم پاش پاش ہو کے یبنا رسول اللہ بے حرمتی ہو جائے گی. عزادارو سنو گے جملہ. اب فرزند پیغمبر نے کہا, مصعب عباس تجھے جانے کی ضرورت نہیں, ذرا دوبارہ دیکھ. اب عباس نے نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ ایک مسرور ہے, پیشانی پہ موت کی پٹی بندھی ہے, ہاتھ پہلو پہ رکھا ہے, دامن پھلا پھلا کے کہہ رہی ہے, آؤ میرے حسین کے سفیر مسلم, اور تجھے زہرا بکیا سے لینے آئی ہے, اور تیرا خاص سر زمین پہ نہیں آئے گا, تیرا سر میری گود میں آئے گا. رکنا عزادارو, عباس نے کیا کہا؟ کہا, مولا میں نہیں چاہتا کہ مسلم کا سر زمین پہ آ کے چہرہ پاش پاش ہو جائے, چہرے پہ مسئلہ ہو جائے, میں نہیں چاہتا کہ چہرہ خستہ ہو جائے. میں کہوں گا اے عباس داور، یہ مسلم کا سر لینے تو بکی سے بطول آ گئی، چہرہ خستہ ہونے سے بچ گیا، پر ہاں عباس دلاور تو تو وہی ہے نا جس کا سر جب نوک نیزہ پہ سوار نہ رہ سکا اور بی بی کے ننگا سر دیکھ کے بار بار گرنے لگا، تو خولی ملعون نے ایک کان سے دوسرے کان تک رسی گزاری، آئے گلے گھوڑے کے گلے میں ڈالی، جب گھوڑا دوڑنے لگا کبھی دائے گھٹنا گھوڑا عباس کے منہ پہ ٹانگ کبھی بائے، عزاداروں یہی تو وجہ تھی جب شہدا کے سر ملے نا اور زینب عالیہ کے سامنے عباس کا سر آیا تو سوال کیا یا بنی سجاد من ہاز، اے سجاد اتنا تو بتا یہ کس کا سر ہے؟ سجاد رو پڑے کا پوپی اما پہ جانا نہیں، اور یہ میرے چچا عباس کا سر ہے اور جو کھولی کے گھوڑے کی